جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جی پہلا سلسلہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف عورت جو ہے کہاں کرے یا اس گھر میں کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اور اس میں پابندی کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف خواہ مسجد میں انتظام ہے یا نہیں ہے، دونوں صورت میں گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ مسجد میں انتظام نہیں ہے تو کسی دور کی مسجد میں دیکھ لیا جائے، اور دور کی کسی مسجد میں نہیں ہے تو اعتکاف عورت نہیں کر سکتی۔ صرف اور صرف اعتکاف مسجد میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کو مسجد کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ اعتکاف جو ہے صرف مسجد میں، جامع مسجد میں جو ہے ہوتا ہے۔ تو اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، گھر کے ساتھ اعتکاف نہیں ہے۔ جو عورت گھر میں 10 دن کے لیے الگ فارغ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ کوئی سنت اعتکاف نہیں ہے، اور نہ ہی اسے ہم اعتکاف وہ کہہ سکتے ہیں جو کسی طرح، یعنی مسجد میں انتظام ہونا نہ ہونا اس سے کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد میں ہی اعتکاف فرماتی رہی تھی۔ جی یہ لازمی ہے، اس میں گھر میں کسی طرح سے بھی اعتکاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت 10 دن کے لیے اپنے آپ کو گھر میں عبادت کے لیے فارغ کر بھی لے اور کسی الگ جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرے بھی، تو اسے مت یہ سمجھے کہ یہ میں اعتکاف سنت والا اعتکاف کر رہی ہوں جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں ایسا نیت کر لے گی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ معافی دے کہ یہ بدعت کے زمرے میں نہ چلا جائے، کیونکہ گھر کا اعتکاف یہ کبھی بھی وہ شرعی اعتکاف نہیں بنتا ہے، یہ مسجد میں لازم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کا حصہ یہ کہ اعتکاف میں کتنی پابندی ہوتی ہے۔ اعتکاف میں انسان جو ہے وہ مسجد میں ہی اسے رہنا ہوتا ہے، اور روزہ بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور مسجد کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عبادات پہ مشغول رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں ضرورت، انسانی ضرورت جو ہے، جو قضاء حاجت ہے، یہ کھانے کا لانا جانا ہے، اس صورت میں اگر انسان کا کوئی اور نہ ہو تو انسان گھر پہ بھی جا سکتا ہے، وہاں قریب جو ہے اگر گھر موجود ہو یا کوئی اور جگہ ہو جس میں انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہو جا سکتا ہے، اور اگر مسجد سے باہر اس سے کوئی سلام کر لے کوئی بات کر لے تو اس سے کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، ہو سکتا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں آ کر جو ہے وہ کوئی ایسا ہو جائے کہ اس میں جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کے میاں بیوی بھی آپس میں کوئی بات کرنا چاہیں بیٹھ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں کرتی رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانے لگیں تو ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے، اور پھر مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، دو آدمی دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تو وہ ذرا راستے کو دور سے گزرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انہیں بلایا، قریب کیا، اعتکاف میں تھے، بلایا قریب کیا اور ان کی طرف ان سے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بارے میں ایسا کوئی گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے کہ جس طرح کے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، کہیں شیطان تمہارے دل میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے۔ تو اس طرح کر کے انسان ضرورت کے لیے خامد بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، اور اعتکاف میں ہوتے ہوئے اپنا سر جو ہے وہ کھڑکی سے ہجرے کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرما دیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی تھی۔ تو ایسا جو ہے اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اس چیز کی اجازت ہے۔
تو مرد کو بھی اور عورت کو بھی. لیکن یہ ہے کہ انسان گھر میں آ کے بغیر کسی انسانی ضرورت کے یا بیوی گھر میں آ کے بغیر کسی انسانی ضرورت کے خامد بیوی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اعتکاف کے دنوں میں. اور اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہے, مسجد میں ہی ہوتا ہے. اپنے آپ کو 10 دن میں جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرنا, اور وہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے انسان عبادت کرے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا مجنو بن گیا ہے کہ کسی سے باتیں نہیں کر سکتا ہے, نہیں. مسجد میں رہتے ہوئے جو بھی کوئی مسجد کے ماحول کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو, یا مسجد سے باہر اگر انسانی ضرورت سے جانا پڑ گیا ہے اور ضرورت کی کوئی بات کرنی پڑ گئی تو کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی منع ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی. جی جزاک اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ اس طرح مائک پہ آ سکتی ہیں. جی آپ بولیے, آپ کا مائک اوپن ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلسلہ اللہ تعالیٰ کو خیر دے, کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے جو انسان اس کے علاوہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہی رات کی تراویح ہوتی ہیں, نوافل ہوتے ہیں, قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, گناہوں کی معافی مانگنا ہے, دعائیں کرنا ہے, یہی عبادت ہوتی ہے. کوئی اور ایسی بڑی عبادت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی مخصوص قسم کی نماز ہے اور مخصوص قسم کا کوئی اذکار ہے, ہزاروں دس ہزار دفعہ یہ پڑھا جائے, 20,000 دفعہ وہ پڑھا جائے, اور یہ جو ہے وہ ایک نماز پڑھی جائے جس میں 100 دفعہ فلانی آیت ہو, 10,000 دفعہ فلانی آیت ہو, ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. عام ہی وہی رات کی نماز ہے. ہاں رات کی نماز میں آپ انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لمبی سے لمبی قرات کر سکتا ہے, اور رب کے لیے استغفار جو ہے انسان جتنا زیادہ جو ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں, کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہو. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی. جی جی نیکسٹ جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے آپ مائک لے لیجیے. ابو حارث بھائی ہیں یا جو بھی ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا کیا یہ جائز ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے, نہیں ہے؟ میرے بھائی دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہے, اور اس میں اٹھایا جا سکتا ہے, اور یہ رفع الایدی بالدعا جو ہے یہ بہت سارے مختلف روایات میں مختلف جگہوں پہ جو ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے, دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا. حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو متواتر معنوی بھی کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو اپنے معنی کے اعتبار سے متواتر ہو جاتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا. یہ چیز تو ہے, یہ تو ثابت ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ نماز میں کوئی دعا کی آیات آ جائیں تو انسان نماز میں ہی ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے, تو یہاں پہ نہیں ثبوت ہے. یا اسی طرح کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے امام خطبے میں دعا کروا رہا ہوتا ہے خطبے کے آخر میں, تو واللہ اعلم یہاں پہ چونکہ خطبے میں حکم دیا گیا ہے کہ غور سے سنا جائے, اور ایسے ہی دونوں گھٹنے بٹھا کھڑے کر کے انسان خطبے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے, اور اس میں جو ہے تک یہ بتایا گیا کہ اگر دوسرے کسی سے کوئی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے اور یہ انسان جمعے کے خطبے کے دوران اس کو روک رہا ہے, تو یہ روکنے والے کے بھی لیے ہے کہ اس نے لغو کیا. اور اس خطبے کے آداب کچھ ایسے بتائے گئے ہیں کہ جس میں غور سے سننا لازمی, مؤدب ہو کے بیٹھنا, یہ چیزیں اضافی کی ہیں. تو اس لیے واللہ عالم جمعے کے خطبے کے دوران جو چیز زیادہ بہتر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام اس کے آخر میں دعا کروا رہا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. باقی یہ ہے کہ انسان آمین وغیرہ تو کہہ ہی سکتا ہے, چونکہ یہ تو ایک خطبے کا گویا کہ ایک جواب دینے میں آتا ہے, تو آمین وغیرہ تو انسان کہہ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس خطبے کے دوران باقاعدہ ہاتھ اٹھا لینا, یہ ایک چونکہ خطبے کے آداب باقاعدہ کیے گئے ہیں تو اس میں اس کی صراحت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نہیں, اس طرح کر کے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے واللہ اعلم بہتر یہی. باقی عام روٹین میں انسان اپنی 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 دعا کے لیے جو ہے وہ جب چاہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے, لیکن اس دعا کو انسان اجتماعی صورت میں کرنے کے لیے امام دعا کرے اور ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں, تو اس اجتماعی جیسے کوئی نفل اور جماعت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے, تو ایسے ہی یہ دعا ایک نفلی عبادت ہے, انفرادن کی جاتی ہے, اجتماعی ہونے کے لیے باقاعدہ دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو صرف ہاتھوں کا اٹھانا یہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خطبے کے دوران دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا یا نماز کے اندر کسی دعا پہ ہاتھوں کا اٹھانا واللہ اعلم یہ درست نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آگی, کیونکہ خطبے کے آداب اور تفاصیل حدیث میں موجود ہیں اور اس میں خطبے کے دوران دعا پہ ہاتھوں کا اٹھانا جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریس کیا آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. سسٹر قمر جو بھی ہیں, جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں, انسان ویسے تو جو دعا ایک ہوتا ہے نماز کے لیے باقاعدہ جو سجدہ کیا گیا ہے, تو نماز کے سجدے میں انسان جو چاہے دعا کر سکتا ہے, لیکن قرآنی دعاؤں کے علاوہ, اور اس میں انسان جو سنت میں احادیث میں کسی بھی موقع پہ کوئی اچھی دعا کی گئی ہو تو وہ انسان سجدے کی حالت میں دعا مانگ سکتا ہے, تسبیحات کے ساتھ سجدے کی دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے. لیکن اردو میں یا انگلش میں انسان اپنی زبان میں نماز میں سجدے میں دعا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ نماز میں صرف اور صرف وہی اذکار ہونے چاہیے جو انسان عربی میں جو ہے بولتا ہے, کیونکہ یہ پھر کلام کے زمرے میں آ جائیں گے اور جو کلام ہے اس میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس میں صرف اور انسان عربی میں جو دعائیں جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ سسٹر نے ایک ٹیکسٹ میں سوال کیا تھا کہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 64 کی جو ہے وضاحت کر دی جائے. میرے خیال ایک سسٹر موجود ہیں یا بھائی موجود ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا, اوپر ٹیکسٹ میں چلا گیا ہے کہ 64 اس آیت کا مطلب یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ شیطان کہ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی اور اسے کہا گیا جو بھی تیرے پیچھے لگتا ہے تو اسے لگا لے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت دی, واستفزز من استطعت منهم بصوتک, تو جسے چاہے جس پہ تو طاقت رکھ سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ذریعے بہکا لے, یعنی شیطان کی آواز یہ ہے کہ جیسے انسان گانے میں بری چیزوں میں سنتا ہے تو وہ گویا کہ شیطان کی آواز ہے اور انسان اس کے پیچھے بہک رہا ہوتا ہے۔ تو آواز کے ذریعے کسی کو بہکا لے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم چاہے اپنا کوئی سوار لوگوں کا لشکر یا پیادہ لوگوں کا کوئی لشکر ہے تو اسے بھی اس پہ انسانوں کے اوپر چڑھانا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے، گویا کہ تو کسی طرح بھی شاید انسانوں کے اوپر کوئی غلبہ کرنا چاہتا ہے ان کے عقیدے پہ ایمان پہ تو کر سکتا ہے، اور شیطان کا جو لشکر ہے پیادہ کا یا سواروں کا تو وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، ان جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جو دوسرے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہی میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے انسان جو ہے وہ گویا کہ شیطان ہی کے لشکر ہیں، چاہے وہ پیادہ ہیں چاہے وہ سوار ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے مال میں یا اولاد میں شریک ہو جا، جو مرضی کر لے۔ تو شَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان کا مال میں شریک ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان حرام کماتا ہے تو یہ حرام جو کما رہا ہے تو یہ شیطان کو اپنے مال میں شریک کر رہا ہے، اور اولاد میں شیطان کا شریک ہونا کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان جب برائی اور بے حیائی کے راستے پہ جاتا ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اولاد کو بھی جو ہے اس میں شریک ہو رہا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کو غیر اللہ کے نام پہ لگا دیتا ہے کہ یہ مجھے غیر اللہ نے دی ہے، مجھے جو ہے یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلان کے دیا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ میں اولاد میں شریک ہونا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک مفہوم ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب مرد اور بیوی اکٹھے ہوں تو آپس میں اس دعا کو پڑھا جائے، اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو دعا کا پتہ ہوگا کہ اس دعا کا مفہوم یہ کہ انسان شیطان سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ جو میاں بیوی کے اکٹھے ہونے کا جو تعلق ہے اس میں اللہ شیطان کا حصہ نہ ڈالنا۔ اور احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان بھی ساتھ جو ہے جاتا ہے، جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کا حصہ جو ہے اولاد میں نہیں ڈلنے دیتا، تو یہ بھی اس کے مفاہیم میں آتا ہے کہ اولاد کے حصے میں یہ بھی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ ہر موقع کی دعا ہے، اور اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ میاں بیوی دونوں کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اللہ مجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے محفوظ سے رکھ لا اور ہمیں اس سے اور اس کو ہم سے جو ہے وہ بچا، یہ جو ہے انسان کو جو دعا سکھائی گئی پڑھنی چاہیے، یہ بھی ایک شیطان میں اس کی اولاد میں اس کی شراکت ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کو وعدے دے، اور جو بھی تو ان کے وعدے دے گا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دھوکا ہی ہوگا۔ پناہ مانگنی چاہیے جی۔ تو برحال یہ ہے کہ یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ شیطان کے جتنی طرح بھی کوئی شراکت ہو سکتی ہے، جتنی بھی طرح تو بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن یہ ہے کہ میرے نیک بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، میرے نیک بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ ساتھ یہی کہہ دیا نا اس سے اگلی آیت میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے نیک بندوں پر تجھے جو ہے وہ کوئی غلبہ نہیں ہوگا، وکفا بربک وکیلا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی حرص میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی بات کو کھل کر پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں دعا جو ہے یہ اصل میں انفرادی عمل، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید میں نے پہلے بھی اس چیز کی تفصیل بیان کی ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، یا جتنے بھی نفلی عبادات ہوتے ہیں، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو ربک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، انسان اس کو جتنا انفرادی طور پہ دعا کرے نا، یہ اصل چیز ہے کہ انسان دعا کو انفرادی انفرادی اکیلا اکیلا اپنی 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 دعا کرے. اجتماعی دعا کے لیے ہمیشہ انسان کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انفرادی جتنے بھی ذکر ہیں، چاہے وہ لا الہ ہے، چاہے الحمدللہ ہے، چاہے درود شریف ہے، چاہے قرآن ہے، جو بھی ہے، یہ سب انفرادی ہیں. اس کے اجتماعی کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہے اور وہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی انسان نے لا الہ پڑھنا ہے، جب بھی انسان نے درود شریف پڑھنا ہے، جب بھی انسان نے دعا کرنی ہے، یہ سب انفرادی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اجتماعی کی دلیل آ جائے. جیسے کہ جماعت فرض نمازوں کی ہوتی ہے یا نفل نمازوں کی ہے، یا اس میں جو ہے انسان دعا کر سکتا ہے دعائے قنوت کی صورت میں، قنوت نازلہ کی صورت میں، یہ اجتماعی ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ دعا کی ہے، یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو دفن کرنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ دعا کی ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کا جو ہے وہ سوال کرو کہ اب اس سے جو ہے وہ سوالات ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک اجتماعی دعا کے طور پہ جو ہے وہ جگہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا مثال کے طور پہ نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا، یہ بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح جب انسان میت کوئی فوت ہو جاتی ہے اور اس کے لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ہر کوئی اوپر سے آگے کہہ رہا ہوتا ہے دعا کیجئے دعا کیجئے، اور اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے جو دعا کی جا رہی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ یہ ایسا کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے. کوئی انسان کیسے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی انسان کیسے بیٹھا ہوتا ہے، اور بس ایک روایتی طور پہ ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں کہ جیسے خانہ پوری کے لیے ساتھ ایک سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ ویسے ہاتھ اٹھا لیے، تو اللہ تعالیٰ معافی دے میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کا محتاج ہے، ذمہ دار ہے کہ اتنی دیکھیں مثال کے طور پہ ایک میں بات مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں اور آپ اپنے ٹیبل پہ کرسی پہ چیئر پہ آفس میں بیٹھے ہوں اور بڑا جلال اور روب ہو، اور بس ایک گھٹیا قسم کا کوئی نوکر آتا ہے اور وہ اپنی درخواست ٹیبل پہ رکھتا ہے، اور درخواست رکھنے کے بعد دائیں بائیں ادھر گھوم دیکھنا شروع کرتا ہے کمرے میں، وہ کیا لگا ہے وہ کیا لگا ہوا ہے، دھیان اس کا ادھر ہے، آپ سے مانگنے کے لیے آیا اور دھیان ادھر ادھر کر رہا ہے، تو آپ تھپڑ لگا کے اس کو بھگا دیں گے چل دفاع آیا کدھر اور دیکھ کدھر رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ سے مانگنا ہے نا، رب العالمین احکم الحاکمین، کون ہے اللہ سے بڑا، اور اس سے مانگتے ہو اتنی لاپرواہی، اتنی بے پرواہی سے مانگا جا رہا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ کیا مانگنا ہوتا ہے رب سے، یہ تو کیا رب سے مذاق کرنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ اس طرح کر کے وہ تعزیت کے موقع پہ اس طرح کر کے اجتماعی دعا کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ایک نفل ہے، انفرادی طور پہ کرنا اس کا اصل ہے. اجتماعی طور پہ بغیر کسی عادت کے، بغیر کسی مطلب اسپیشل بلاوے کے یا اکٹھے کیے کہ اگر کسی موقع پہ کوئی انسان کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیجئے، یا میرا یہ کام ہے میرے لیے دعا کر دیں، تو جو لوگ بیٹھے ہوں چاہے وہ نماز کے بعد ہوں یا کسی بھی موقع پہ ہوں، تو اس کے لیے دعا کر دیں تو یہ منع نہیں ہے. جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنے کسی مطلب کے لیے آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیتے تھے، تو اس طرح کر کے جو ہے کسی بھائی کے لیے کسی موقع پہ چاہے وہ نماز کے بعد بھی ہو یا کسی موقع پہ ہو، تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کی ضرورت کے لیے یا کسی کی بیماری کے لیے یا جو بھی اسے مسئلہ ہو، تو وہ کسی موقع پہ بھی کی جا سکتی ہے، وہ لازمی نہیں ہے کہ پھر وہ نماز کے بعد بھی ہو. لیکن کسی چیز کے اوپر اس طرح کر کے پابندی کر دینا کہ جیسے نماز ایک اجتماعی طور پہ پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح ایک دعا بھی ایک اس طرح اجتماعی صورت میں ایک عمل ہے، یا اسی طرح فوت شدہ کے لیے کوئی ایک مستقل دعا جو ہے اس کی تعزیت کے موقع پہ کوئی اس طرح کر کے کی جا رہی ہو، تو یہ اس طرح کر کے ثابت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. امید ہے کہ بات جو ہے میرے بھائی کلیئر ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی بھائی. جی آگے جو ہے بھائی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے آپ مائک پہ آ جائیے. بھائی ہیں اسی طرح. جزاک اللہ احسن. یہ سوال جو ٹیکسٹ میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں.
یہ میرا خیال ہے کہ بار بار پوچھا گیا کہ حیض کے میں اپنے ہاتھوں سے اس طرح لو وغیرہ میں پکڑ کے قرآن جی تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اگر ناپاکی کی حالت میں تو جتنا بھی ادب احترام کر سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا قرآن مجید کا جو ہے وہ کیا جائے. لیکن مسئلے کے روح سے جو ہے مسئلہ اگر پوچھا جائے کہ لازمی فکس کیا ہے تو یاد رکھیں اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی ہے تو اسے قرآن مجید کے چھونے سے چاہے وہ ڈائریکٹ بھی ہاتھ لگا رہی ہو تو کوئی ممانعت نہیں ہے, یا اس عورت کو ان مخصوص ایام میں قرآن مجید پڑھنا بھی پڑے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑ پر, تو اس پہ بھی کوئی واضح منع نہیں کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی واضح روایات میں صریح طور پہ کہیں ایسی ممانعت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جب کسی ایک چیز کا ثبوت مل جاتا ہے تو اس وقت منع صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب تک کہ واضح دلیل آئے. قرآن مجید کا پڑھنا ہر وقت ہر ٹائم پہ ہر حال میں اس کا ذکر کرنا موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اس صورت میں اگر جو ہے یعنی قرآن مجید کو عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں بھی ہاتھ میں اٹھا کر بھی پڑھ سکتی ہے, اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منع جو ہے وہ کیا گیا, وضو جو ہے اسے یعنی کر لیا جائے نہ کر لیا جائے, دونوں طرح ہے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. باقی قرآن مجید میں جس آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے سورۃ واقعہ کی آیت کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے آیت کو پیش کیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, لا یمسہ الا المطہرون. اگر یہاں پہ جو یہ آیت عموماً بتائی جاتی ہے کہ نہیں اس کو چھوتے ہیں مگر پاکیزہ لوگ ہی, تو یاد رکھ لیں کہ اس آیت کا مقصود جو ہے وہ مطلوب فرشتے ہیں, اور اس آیت کا مطلوب یا مقصود جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. اگر پیچھے سے ان آیات کو پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون, اس کتاب مکنون میں ہے. اب یہ کتاب مکنون سے بالاتفاق لوح محفوظ, اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے وہ مراد ہے. لوح محفوظ یہ قرآن مجید اس کتاب مکنون میں ہے. پھر آگے فرمایا لا یمسوہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس کو, اس کو, اب یہ جو پرونون ضمیر ہے اس کو, اس کو ہمیشہ ضمیر عربی میں قریب کی طرف لوٹائی جاتی ہے. جب قریب کی طرف نہ لوٹ سکتی ہو, قریب والی بات مراد نہ لی جا سکتی ہو, تب دور جایا جاتا ہے. تو یہاں قریب میں کتاب مکنون ہے, جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں چھوتے ہیں اس کتاب مکنون کو مگر مطہرون فرشتے ہی. تو مقصد یہاں آیات کا یہ نہیں معنی ہے, اصل میں انسان آگے پیچھے نہ پڑھے تو پھر تو کوئی بھی معنی نکال سکتا ہے. جیسے وہ ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, آگے دیکھو تو اللہ نے فرمایا جب نشے کی حالت میں ہو, تو انسان آگے پیچھے جو ہے وہ جب پڑھے تو تب آیت کا مفہوم پورا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سورۃ واقعہ کی آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس لوح محفوظ کو مگر پاکیزہ فرشتے ہی. یہ ایک اس کی جو راجح تفسیر ہے, یہ اس کی جو یعنی راجح تفسیر ہے. باقی اقوال ایسے ضرور موجود ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے, لیکن جو راجح بات ہے صحیح یعنی آثار کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد اس کی ضمیر کتاب مکنون کی طرف لوٹ رہی ہے, اور کتاب مکنون جو ہے وہ لوح محفوظ ہے, اور ضمیر سے ہمیشہ قریب کی چیز مراد لی جاتی ہے. جب تک کہ قریب کی چیز مراد نہ لینے میں کوئی عذر آتا ہو, اس میں نہ لینا ممکن نہ ہو, تو یہاں پہ جو ہے وہ لا یمسہ الا المطہرون سے کتاب مکنون ہی مراد ہے, اور وہ لوح محفوظ ہے, اور اس کو جو ہے وہ پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں. یہ مفہوم ہے یہاں پہ. باقی قرآن مجید کو چھونا نہ چھونا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے. اچھا ایک بات میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے زمانے میں یہ قرآن مجید باقاعدہ کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں باقاعدہ کتاب کی صورت میں لکھا گیا, لیکن اس وقت جو ہے یہ قرآن مجید کپڑوں پہ یعنی پتھروں پہ چمڑوں پہ لکھا گیا تھا. ایسے ہی ہے کیا آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو وحی کاتب نے وحی کو لکھوایا تھا یہ چمڑے پہ پتھر پہ کپڑے پہ لکڑی پہ ان چیزوں پہ جو ہے لکھوایا گیا تھا, اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی تصور موجود ہو کہ اس کو چھونا ہے نہیں چھونا ہے, وہاں پر جو ہے ایسا جو ہے وہ کوئی یعنی تصور نہیں تھا. تو اس لیے یعنی یہ تفصیل ہے کہ اس وقت اس کا تصور ہی نہیں تھا, یعنی اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ اصل چیز جو ہے وہ لا مسوح الا المطہرون جو ہے, لا مسوح الا المطہرون اس سے مراد وہ فرشتے ہیں, اور ممانعت کے بارے میں کہ عورت مخصوص ایام میں نہ چھوئے نہ پڑے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب احترام ہے, احترام کرنا چاہیے, لیکن اگر جائز اور ناجائز کی حد ہے تو اس میں عورت کے لیے کوئی منع نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اس کے اور بھی تفاصیل دلائل ہیں, یہ ہے ساری بات کا جو ہے خلاصہ ہے. جی الحمدللہ, جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ذائقہ خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ذائقہ خیر عطا فرمائے. جی خیال ہے کہ سوال میرا خیال یہیں پہ تھا. جی اور کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ کر لیجئے. جزاکم اللہ احسن سا. اور بھی کوئی سوال تھا میرے ذہن میں نکلا, اور دوسرا کون سا سوال تھا؟ جی سر آپ ذرا سوال کر لیجئے پھر میں کرتا ہوں. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے آپ لوگ سوال کر لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس طرف کی آواز چلی گئی. سسٹر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اماؤنٹ ملی کس طرح ہے. ہیلو اور جو قرضہ ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اس کے اوپر جو قرض ہے وہ کس طرح کا ہے؟ لیکن سسٹر ایسا ہے کہ بات سسٹر ایسا ہے کہ جو یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی قرض وغیرہ جو ہے وہ سسٹر مجھے ایک منٹ دیجئے گا, میں آپ لوگوں کے سوال کی طرف آتا ہوں. مجھے صرف ایک منٹ وقفہ دیجئے گا, ذرا تھوڑا سا اصول سمجھ لیجئے کہ جب ایسا ہو جائے کہ انسان یا تو اپنا قرضہ دے یا جو ہے زکات دے, جب یہاں آپس میں مقابلہ آ جائے نا تو پھر قرض دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ مقابلہ نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے، انسان کا قرضہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے اور انسان کی باقی ضروریات بھی اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ جو ہے اس مال کا حق ہے، پھر زکوٰۃ دینا ہی دینا ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا انسان جو ہے وہ ایسی صورت حال میں آ جائے کہ یا تو زکوٰۃ دے اور یا تو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کرے، تو جب یہ آپس میں مقابلہ ہو جائے تو پھر قرض مقدم ہے، ادروائز ہر صورت میں اسے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے چاہے اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کے پاس مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس پہ مال کو سال ہو گیا ہے، دیکھیں سال کی شرط بھی ضروری ہے، جب سال گزرتا ہے تو تب جا کے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ میں دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ حسن صاحب۔ جی اسے سر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے۔ آپ کا سوال کے جواب، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں جب بھی فرض نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، تو کیا سب کے لیے الگ الگ دعا کی جائے، والدین کے لیے، دوستوں کے لیے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یہ بہتر ہے، یا یہ ہے کہ انسان سب کا نام لے الگ الگ کر کے، اللہ فلاں کو یہ کر دے فلاں کو یہ کر دے، تو کیا بہتر ہے؟ دیکھیں سر، انسان اگر یہ جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں نا اجمالی، یقیناً یہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں کہ انسان یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اجتماعی چیزیں جو ہے وہ بتائیں، انفرادی یعنی اجتماعی کا مطلب ہے کہ مجمل چیزیں، یعنی جس میں اکٹھی سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ انسان کر لے تو کفایت کر جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کسی کے لیے مخصوص کر کے بھی کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ وہ حضرت غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی انسان کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ ولا کمت لو، کہ جو چیز تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ چیز تجھے بھی عطائے۔ تو ام دردہ فرماتی ہیں، ہاں ابو دردہ کی روایت ہے، تو ام دردہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ کے جو ہے وہ غالباً 200 سے اوپر دوست تھے، جاننے والے تھے، تو روزانہ بیٹھتے اور ہر ایک کا نام لیتے، اللہ فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو یہ کر دے. تو ام دردہ نے کہا کہ آپ سب دوسروں کے لیے مانگتے رہتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی مانگ لیا کرو کہ ہمیں بھی یہ دے دے. تو فرمانے لگے اللہ کی بندی، میں اپنے لیے مانگوں گا تو پتہ نہیں میری دعا میرے لیے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہو تو ایک فرشتہ اوپر سے تمہارے لیے مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ چیز اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی دے. تو کہنے لگے کہ میں جب دوسروں کے لیے مانگوں گا تو اللہ کا فرشتہ میرے لیے وہی چیز مانگ رہا ہوگا، تو کیوں نہ ہو کہ میں بجائے براہ راست مانگنے کے تو فرشتے سے کہوں گے تو میرے لیے یہ چیز مانگ، تو میں جو اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہوں ان کا نام لے کے اور اللہ کا فرشتہ میرے لیے مانگتا رہے گا. تو یہ ایک صحابی کا واقعہ جو ایسا موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نام لے کے مانگ سکتا ہے دوسروں کا تو یقیناً بہتر ہے کہ اپنے جاننے والوں کا، والدین کا، قریبی کا، کسی دوست کا. لیکن اگر ایک انسان اکٹھے کر لے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ان کی جائز خواہشات کو پورا کر دے، تو یہ جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. پہلے اپنے لیے مانگ لے، یقیناً پہلے انسان اپنے لیے مانگ لے اور پھر دوسروں کے لیے مانگ سکتا ہے، جائز ہے اس طرح، یعنی دونوں طرح ہے. یہ تو انسان کے اس ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا انسان کے اس مانگنے پہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح مانگ سکتا ہے. تو بہرحال دونوں طرح جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مانگنا چاہے تو ظاہر ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے، کہ اپنے لیے پہلے مانگے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ دعائیں جتنی بھی ہیں جس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے، تو پہلے اپنے لیے مانگا جاتا ہے پھر دوسروں کے لیے. رب اغفر لی ولی والدیہ، پہلے اپنے لیے ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر میرے والدین کے لیے اور سب کے لیے جو ہے وہ دعا مانگے گی، جیسے کہ قرآن مجید کی جو ہے دعائیں ہیں. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذبیحہ کی بات کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ میری طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، سب کی طرف سے ہے، تو سسر ایسا نہیں ہے. حدیث میں ایک بات کو ذرا سمجھ لیں، ایک بات کو لوگ بگاڑ تگاڑ کے کہاں سے کہاں بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو قربانی دی جاتی ہے نا، جسے ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی کا جانور، یہ ہر گھر کی طرف سے ایک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ گھر میں سے فکس کر لینا کہ یہ اس سال قربانی میرے باپ کی طرف سے ہے، اگلی سال قربانی بیٹے کی طرف سے ہے، اگلی سال بیوی کی طرف سے ہے. سب زندہ ہیں، ایک ہی گھر ہے، لیکن اس میں جو قربانی کی جا رہی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہے. یہ اس دفعہ والد کی طرف سے، اگلی دفعہ یہ بیوی کی طرف سے. یہ جو کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا جاتا تھا. یعنی جو جانور کیا جا رہا ہے وہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، فلاں ہے، ماں ہے، سب اس میں مشترکہ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا جانور ذبح کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ یہ جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں میری طرف سے بھی قبول فرما اور میرے اہل گھر، میرے گھرانے کی طرف سے بھی قبول فرما. یہ اس حدیث کا مفہوم. اب منی ومن اہل بیتی سے یہ کہہ لیا جائے کہ لو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لہذا جو ہے یہ ثبوت مل گیا ہے، اور اب جو ہے ایک بات کو تنکے کو پہاڑ بنا دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. جو صحیح روایت یہ ہے، ٹھیک ہے. باقی ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں میری طرف سے بھی قبول فرما، اور اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کے الفاظ وہاں پر ہیں. اس کے علاوہ جو روایات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور فوت شدہ کی طرف سے قربانی دی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میری طرف سے قربانی کیا کرنا، اور وہ قربانی ایک اپنی کیا کرتے تھے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا کرتے تھے، تو یہ روایت سنداً ضعیف ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کسی صحیح ذریعے تک نہیں پہنچی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا ہو یا وہ ایسا کرتے ہوں، یہ ثبوت نہیں ہے. باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے قبول فرما، وہ ٹاپک ہی الگ ہے. وہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا یا دوسرے کی طرف سے دینے کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اپنی طرف سے جو انسان قربانی دے رہا ہوتا ہے وہ پورے گھرانے کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ انسان اب بھی جب قربانی دیتا ہے تو اس کو یہی دعا کرنی چاہیے, اللہ تقبل منی و من اہل بیتی, اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے یہ قبول فرما. اب اس سے یہ دلیل لینا کہ یہ کوئی ایسا دوسروں کی طرف سے ہو گیا, ایسا نہیں ہے. جی یہ تھا آپ کا دوسرا سوال. تو آپ کا جو ہے وہ چوتھا سوال, تیسرے کو میں بعد میں دیتا ہوں. جو آپ کا چوتھا سوال ہے میلاد کے بارے میں, یہ کہنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ جی خوشی مناؤ خوشی مناؤ. دیکھیں خوشی منانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کے اندر رہ کر. یہ کہاں کی خوشی ہے کہ جی جلوس نکال لو, یہ جی جلسہ کر لو, یہ کہاں کی خوشی ہے؟ یہ کیسے میلاد منانا ہے بھائی؟ میلاد منانا ہے تو اسی طرح. اچھا مجھے ایک, میں اس کے سوال کرتا ہوں, کیا اس طرح میلاد منانا جائز ہے کہ ہم ڈانس کا ایک پروگرام رکھ لیں؟ کیوں بھائی؟ وہ نہیں ثابت ہے. ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسا تو نہیں نہ کیا جائے گا کہ جس میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہو. اب ایک انسان اپنی طرف سے ایک ایسی محفل لگا لیتا ہے اور جس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو وہ کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ ایک بات یہ ہے. دوسری طرف جو ہے ایک بات بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بات یقیناً بیان کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ایک وہ صوبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اور اسے جہنم میں دیکھا گیا, اور یعنی جہنم میں جو ہے وہ دیکھا گیا کہ وہ اسے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ جس انگلی سے جو میں نے اجازت اس کو جو ہے وہ آزاد کیا تھا وہ جو ہے اس انگلی سے مجھے دودھ ملتا رہتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابو لہب جس کو قرآن مجید نے یہ نام لے کے مذمت کی ہے واحشف کی, تبت یدا ابی لہب و تب, او یہاں تو اس کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے. ذرا قرآن مجید کی آیت پہ غور کرنا ہے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ زہری ہے یہ, تبت یدا ابی لہب و تب. اب اس کے تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ تو ہلاک ہو گیا, وہ تو برباد ہو گیا. اچھا اس کی دلیل بن گئی ہے جس کو اسلام بھی نہ ملا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ایزاد دینے والا تھا, اس کی دلیل بنا لی. تو کیا پیدائش کے وقت جنہوں نے وہ خوشیاں منائی تھی وہ جہنم میں گئے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو لہب کی خوشی کو دلیل بنانا ہے تو وہ تو جہنمی ہے, وہ تو جہنمی ہے. اور یہ کہاں سے جی وہ دودھ اس کو ملتا ہے اور آزادی ملتی؟ قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ تبت یدا ابو لہب, ابو لہب ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, ظاہری ترجمہ یہ ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا, اللہ تعالیٰ معافی دے, کہ اس کا جو ہے دلیل بنا لینا, یہ واقعہ بھی ایک جھوٹا ہے اور اس سے دلیل بنانا قرآن مجید کے مقابلے میں ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظہری الفاظ اسی کے دونوں ہاتھوں پہ آتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس ابو لہب سے دلیل بنا جائے جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. کتنی عجیب بات ہے, دلیل بنائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنائے, حضرت عمر سے بنائے, حضرت عثمان سے بنائے, ان صحابہ سے بنائے جو ایمان لائے. یہ کیا مطلب ہے کہ کفر کی حالت میں ایک آدمی نے کیا اور اس سے دلیل لی جا رہی ہے؟ ایک میرا سوال, ایک بات کو میں سمجھا, کیونکہ انسان ہوتا ہے نا اسے صرف تنقید کی صورت میں نہیں دلائل کی صورت میں بات کرنی چاہیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے پہلے جاتے رہے کہ نہیں جاتے رہے؟ ایک سوال یہ, نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے رہے ہیں کہ نہیں جاتے رہے؟ جاتے رہے, غار حرا میں ٹھہرتے تھے, وہیں پہ وہی نازل ہوئی ہے. کیا میں اگر یہ کہہ دوں یا آپ یہ کہہ دیں یا کوئی انسان کہہ دے کہ میں غار حرا میں جا کے اعتکاف کیا کروں گا غار حرا میں, کیا یہ اس کا ثواب ہوگا؟ کیا یہ سنت ہے غار حرا میں اعتکاف کرنا؟ نہیں سنت ہے. اس لیے کہ جو عمل نبوت سے پہلے کا ہے, نوٹ کریں, جو عمل نبوت سے پہلے کا ہے اس کو شریعت نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس پہ مہر نہ لگی ہو. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کیوں نہ ہو, دوسرے کے تو دور کی بات ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کیوں نہ عمل نہ ہو, وہ اگر نبوت سے پہلے کا ہے تو وہ جب اس وقت تک تب شریعت نہیں بن سکتا ہے, اس وقت تک شریعت نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی کوئی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کوئی فرمان کوئی ہدایت نہ ہو. اس لیے اس چیز کو دلیل بنانا اور یہ کہنا کہ ہم خوشی ہی تو مناتے ہیں, بھائی خوشی منائیں, خوشی منائیں,
لیکن خوشی منائے اس چیز میں جو اسلامی دائرہ ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ انسان بدعت کر کے کہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں؟ انسان وہ مکے والے کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے کپڑے اتار کر جو ہے وہ نیکی حاصل کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور اللہ نے اسی کو بے حیائی کہا ہے. یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے نا کہ وہ کام کیا جائے جو دین نہیں ہے اور اس کو کہا جائے ہم خوشی منا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات نوٹ کریں, دین میں میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دین اور دنیا کے مسائل میں فرق ہے. دین کے اندر ہر کام کے لیے ثبوت چاہیے ہے, جبکہ دنیا میں ہر کام میں ممانعت چاہیے. یہ انسان کہے کہ اچھا جی کہاں منع کیا گیا, ہم تو خوشی مناتے ہیں, وہاں ثبوت چاہیے. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت منائی ہے؟ اس انداز سے دیکھیں, جو انسان ولادت منانا چاہتا ہے نا, جو انسان ولادت منانا میلاد منانا چاہتا ہے, تو میلاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس دن پیدا ہوا تھا. سوموار کا نفلی روزہ ثابت ہے, سوموار والے دن کا. یہ کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھیں, اور ہم امتی بن کے یہ کہیں کہ جی ہم میلاد منا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے کھانے کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی, میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز ہے میلاد جو ہے, تو کیا میلاد کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا میلاد کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان کرنا ہی چاہتا ہے نا تو سوموار کو روزہ رکھے, سوموار والے دن کا منڈے والے دن کا روزہ رکھا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا, میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو یہ ہے نا, یہ کام کرنے کا ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کھانے کی محفل لگا لیں اور کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں نا کہ انسان اپنی طرف سے میں کوئی نماز ایجاد کر دیتا ہوں, اپنی طرف سے میں کوئی اسپیشل ذکر ایجاد کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف میں خوشی میں کر رہا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے جی. مہندی لگائی جاتی ہے عورتوں کو اور جو ہے سجایا جاتا ہے. یہ انسان جو ہے اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے, اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے. یہ ہے اصل جو ہے وہ خوشی ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. باقی آپ کا جو چوتھا سوال ہے, انشاءاللہ سوال ابھی یہ ہے کہ سر چاند رات پہ جو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے اور مل کر کھانا کھا سکتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری دنیاوی ہوتی ہیں. جب اگر آپ کہیں کہ چاند رات کو مہندی لگانا سنت ہو گیا ہے تو تب یہ بدعت بن جائے گا. لیکن اگر انسان لکل قوم عید وہذا عیدنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ گھر میں آئے اور عید والے دن بچیاں کھیل رہی تھیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹنے لگے تو فرمایا ابوبکر چھوڑ دیجیے, ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ایک ہماری عید ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ عورتیں مہندی وغیرہ لگا کے بازاروں میں نکلنا اور دوسروں کو دکھانا اور یہ کرنا, یہ جائز نہیں ہوتا, وہ الگ جگہ پہ. لیکن گھر میں خواتین اپنے اندر, مردوں اپنے اندر اگر خوشی کے طور پہ کوئی چیز خواتین ہاتھوں پہ لگا لیتی ہیں, کوئی ایسی کر لیتی ہیں, تو یہ ہم مذہب یا دین نہیں کہتے ہیں, یہ ہمارے قومی رواج ہیں, عرف ہیں, اور اس میں جو ہے مباح ہے, کرنا نہ کرنا جو ہے وہ برابر ہوتا ہے. اس کو مذہبی تہوار نہ سمجھا جائے, اس کو مذہبی چیز نہ سمجھا جائے. تو اس جو ہے یہ ایک قومی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں, اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہوتا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سر, مفسرین کے بارے میں تو یہی رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تینوں سوالوں پہ جو ہے یہ کہا تھا. باقی رہا کہ روح کا سوال صورت اس میں آیا ہے اسراء میں جواب, اور باقیوں کا صورت کاف میں آیا ہے, تو وہ آیات کچھ آگے پیچھے جو ہے وہ جیسے نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ یہ آیت جو ہے وہ فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھی جائے, تو وہ الگ الگ صورتوں کی نازل ہوئی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیے گئے تھے جس کا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل دوں گا, تو اس لیے جو ہے وہی پھر لیٹ ہو گئی تھی, اور 15 دن بعد جو ہے
یہ سورۃ کہف کا اور اس طرح نزول ہوا تھا، اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام سوالوں کے جواب بھی آ گئے، اور ساتھ یہ ضمناً تھوڑی سی تنبیہ بھی کر دی گئی تھی. جی جزاک اللہ احسن الجزا. جی تو میرا خیال ہے کہ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے یعنی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ کل بھی اسی 2:30 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق شروع ہو جاتا ہے، اور امید ہے آپ لوگوں سے کہ کل بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ تشریف لائیں گے، ہمارا پروگرام جو ہے شروع ہوتا ہے. اور ابھی آج کی جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، درس کی ہو چکی ہوئی ہے، آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اللہ